الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الى قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجیب دعوة الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کی اب آمد آمد ہے، یہ آخری ہفتہ ہے ہمارے پاس. تو اس موقع پر عام طور پر روزہ، اس کی حکمت، اس کے احکام، اس کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کا انتخاب، اس کی حکمت، اور پھر جو آخری حاصل ہونا چاہیے روزے سے اور رمضان کے پروگرام سے، اس کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلے ذرا ایک تاریخی اعتبار سے بات سمجھ لیجئے. اسلام کی جو عبادات ہیں، نماز، یہ بھی عرب میں پہلے سے لفظ بھی موجود تھا، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، یہ دوسری بات ہے. جو بھی تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، لیکن نماز کے نام سے ایک عبادت ان کے ہاں تھی، جسے حضور کے زمانے میں آ کر پھر یہ شکل دی گئی جس سے کہ آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں. حج کا معاملہ تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ اکثر و بیشتر صحیح طرز پر ہو رہا تھا، اس میں کوئی کمی کی بات نہیں تھی. بس انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم چونکہ کعبے کے متولی ہیں تو ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے، تو وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، عرفات میں باقی لوگ جاتے تھے، وہ منا ہی میں مقیم رہتے تھے. لیکن اس کی آنکھیں اسلام نے اصلاح کر دی، باقی قربانیاں وہ دیتے تھے، طواف وہ کرتے تھے، باقی اس میں انہوں نے مشرکانہ الفاظ استعمال کر لیے تھے. زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اس کا تصور بھی موجود تھا، بلکہ ایک دوسرے سے اس میں مسابقت بھی کرتے تھے. اس نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے تو میں اس سے زیادہ کو کھلاؤں، یہ ان کے ہاں اس طرح سے مسابقت بھی. لیکن روزے کی کسی عبادت سے وہ سرے سے واقف نہیں تھے. لہذا ہمیں پورے مکی قرآن میں روزے کا کہیں لفظ نہیں ملتا، ذکر ہی نہیں ملتا مکی صورتوں میں سے کسی. البتہ لفظ صوم جو موجود تھا ان کے ہاں، جسے قرآن نے پک اپ کیا ہے پھر اور اس عبادت کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، یہ صوم ان کے ہاں مستعمل تھا. لیکن یہ صوم وہ گھوڑوں کو رکھواتے تھے. اس کا پس منظر کیا ہے کہ ان کے ہاں لڑائی بھڑائی، غارت گری، خانہ جنگی، یہ تو مسلسل ان کا ایک پیشہ سمجھیے کہ تھا. تو اس میں انہیں تیز رفتار سواری کی ضرورت تھی. کہیں پر حملہ کیا اور فوراً، جیسے چھاپا مار دستہ ہوتا ہے، باپ پیچھے بعد میں دوڑے. اب دوڑنے کے لیے تیز رفتار سواری چاہیے. ان کی عام سواری جو ہے اونٹ، وہ تو ان کے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتا تھا کہ ایک ایک ہفتے پانی پینے کو نہ ملے تب بھی اسے کوئی فکر نہیں، باد سموم چل رہی ہو تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کھانے کو نہ ملے تو اسے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تیز دوڑنے کے لیے انہیں گھوڑا چاہیے تھا. گھوڑا ایک نازک جانور ہے, اس کے اندر ایک تمکنت ہے, نزاکت ہے. تو اسے ان سختیوں کو پابند کرنے کے لیے, اس عادل بنانے کے لیے روزہ رکھا تھا, کھانا پینا بند, دانا پانی بند. اور پھر یہ بھی کرتے تھے کہ جب باد سموم چلتی تھی گرم ہوا, تو عرب بدو جو ہے وہ اپنا چہرہ کو لپیٹ لیتے تھے کپڑے کے اندر, رومال کے اندر, ہوترا جسے وہ کہتے ہیں. لیکن گھوڑے کا منہ سیدھا رکھتے تھے جدھر سے کہ روح آ رہی ہے, جو گھوم آگ جیسی ہوا آ رہی ہے, تاکہ اس میں اس آگ کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے. یہ لفظ سوم تھا. تو سوم کو وہ استعمال کرتے تھے گھوڑوں کے لیے, انسانوں کا کوئی روزہ رکھنا ان کے یہاں نہیں تھا. حضور جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے, تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا, دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات ہوئی تھی آل فرعون سے دسویں محرم کو. فرعون اس کا لاؤ لشکر غرق کیا گیا اور ہمیں پار کر کے اور ہمیں آزاد کر دیا گیا, تو ہم اس دن کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں, لہذا آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی روزے رکھو, لیکن روزہ ایک نہیں دو رکھو, تاکہ یہودیوں سے تشخص بھی علیحدگی بھی قائم ہو جائے. وہ صرف دسویں کا روزہ رکھتے, تم نویں کا بھی رکھو. یہاں سے روزے کی ابتدا. اس کے بعد قرآن مجید میں جو پہلا حکم آیا وہ اصل میں تین روزے تھے کہ جو ہر مہینے میں حضور نے لازم کر دیے تھے. یہ چونکہ تدریج قرآن مجید میں شریعت کے احکام میں تدریج آئی ہے, نماز میں تو الٹی تدریج آئی ہے, سختی پہلے شدید ترین تھی, رات کے دو تہائی حصہ, آدھا حصہ, تہائی حصہ کھڑے رہو, اس کے بعد نرمی آنی شروع ہوئی. باقی سب چیزوں میں جو ہے وہ شروع میں نرمی, بعد میں رفتہ رفتہ سختی ہوئی. شراب پہلے صرف یہ کہا گیا کہ یہ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے, اس کے اندر گناہ کا پہلو زیادہ ہے. پھر اگلا حکم آیا, اگر تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ, بہت سے لوگوں نے اسی پر شراب چھوڑ دی. پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا. تو روزے سے چونکہ یہ لوگ واقف نہیں تھے, اس کے عادی نہیں تھے, اگر ایک مہینے کے روزے فوراً رکھوا دیے جاتے تو ان کے لیے بہت مشکل ہے بات ہو جاتی. ہو سکتا ہے وہ پہلا مہینہ جو ہے مئی کا ہی آ جائے, جون کا ہی آ جائے, تو وہ تو آسان کام نہیں ہے پھر روزے رکھنا ایک مہینے کے. لہذا پہلے عادی بنانے کے لیے تین دن ہر مہینے میں, تیرہویں, چودہویں, پندرہویں تاریخ, یہ جو ہے چاند کی, کیونکہ یہ تیرہویں, چودہویں, پندرہویں کی راتیں جو ہیں روشن ہوتی ہیں, تو انہیں ایام بیس کہتے ہیں, روشن راتوں والی دن. تو یہ تین دن کے روزے رکھوائے. پہلا حکم قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے جس کے بارے میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ابھی میں صرف اس آیت تک اپنی بات رکھوں گا, رمضان کا ذکر ابھی نہیں کر رہا, اس لیے کہ میرے نزدیک یہ حکم جو ہے وہ ان تین روزوں کے بارے میں تھا کہ جو حضور نے فرمایا اور آپ کے حکم کے تحت صحابہ نے رکھے, اور اس میں دو رعایتیں دی گئیں. اگر کوئی سفر پر ہے یا بیمار ہے تو اور دنوں میں تعداد پوری کر لے, اور اگر اس کے باوجود کہ نہ وہ سفر میں نہ بیمار ہے پھر بھی نہ روزہ رکھے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ بھی رعایت ہے. تدریجاً آدمی بنانا تھا نا, تو رعایت کر کے ڈھیل کے ساتھ بات آگے بڑھائی. تو یہ جو فرمایا, ایھا الذین آمنوا, ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے, وہ کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر جو تم سے پہلے تھے فرض کیا گیا. یہود کے ہاں بھی روزے تھے اور عیسائیوں کے ہاں بھی تھے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اب اس کے لفظی معنی سمجھ لیجیے, تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا, یہ بچنا لفظ کے لفظی معنی ہے بچنا. دنیا میں اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچو گے تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے بچ جاؤ گے. یہ دونوں جگہ کا بچنا ہے, یہاں بچو حرام سے, غلط کام سے, برے کاموں سے, اور وہاں بچ جاؤ گے جہنم سے. لیکن اس کے خلاف جو قوتیں ہیں ان میں سے مثلاً ایک قوت ہمارا اپنا نفس, ہمارے جو نفسانی تقاضے ہیں وہ اندھے بہرے ہیں, بھوک لگی ہے تو جو بھی مل جائے کھانا ہے حلال ہے یا حرام ہے، پیاس لگی ہے تو جو بھی مل جائے پینا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے، شہوت کا جذبہ اٹھا ہے تو اسے پورا کرنا ہے حلال حرام جائز ناجائز جس راستے سے بھی ہو. تو چونکہ انسان جو ہے وہ نفس کا غلام ہوتا ہے عام طور پر، تو ظاہر بات ہے کہ اب اس نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک ایکسرسائز دی گئی. یہ ایکسرسائز کرنا جو ملٹری میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فوج جو ہے ہمارے ہاں اتنا بڑا خرچہ، وہ جو ہے ہمارے جو بجٹ کا سب سے بڑا برڈن ہے، وہ جنگ کتنے دن ہوئی ہے آج تک، لیکن ایکسرسائزز ہر وقت رہتی ہیں تاکہ جنگ کے لیے چاک اور چوبند رہے، کیا پتہ کب جنگ ہو جائے. تو اسی طرح یہ ایکسرسائز ہے کہ آپ ایک مہینہ یا جو تین دن تھے شروع میں، صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائیں گے، حالانکہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے کھانا موجود نہیں کھائیں گے، اللہ کا حکم نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس لگ رہی ہے پانی موجود نہیں پیئیں گے، اللہ کا حکم نہیں، اللہ کی اجازت نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے. آپ کو اندر جنسی جذبہ ابھرا ہے، بیوی موجود ہے یا قانونی جائز لونڈی موجود ہے، آپ کر سکتے لیکن نہیں، اجازت نہیں ہے. تو یہ مشق اگر آپ کریں گے تو آپ میں قوت پیدا ہو جائے گی، جس کو عام الفاظ میں ہم کہیں گے ضبط نفس، آپ اپنے نفس کو کنٹرول میں کر سکیں گے. اس نفس کا اور ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے گھوڑا اور ایک اوپر سوار، گھوڑا طاقتور زیادہ ہے، سوار کمزور ہے، تو وہ گھوڑا پٹک دے گا، یہاں مارے گا یا وہاں گرائے گا، لیکن اگر طاقتور ہے جو ہے سوار، اس کی رانوں میں جان ہے، اس نے کسا ہوا ہے گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان، تو پھر وہ گھوڑا جو ہے وہ سوار کے اشارے پر مڑے گا، جائے گا، لے جائے گا. تو نفس اگر منہ زور ہے تو وہ آپ کو کسی بھی گناہ میں کسی وقت جو ہے وہ ملوث کر دے گا. تو نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے یہ ذرا دو لفظ سمجھ لیجئے، انگریزی میں دو لفظ آتے ہیں، سیلف کنٹرول اور سیلف انیہیلیشن. سیلف کنٹرول ہے ضبط نفس، اور سیلف انیہیلیشن ہے نفس کچھ نفس کو کچل دینا. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ نفس کا بھی حق ہے، اللہ نے تمہارے اندر بھوک رکھی ہے تو بھوک کو تم جائز طریقے سے پورا کرو، جنسی تقاضا جائز ذریعے سے پورا کرو. ضبط نفس ہو، نفس خوشی نہیں، سیلف انیہیلیشن. یہ رہبانیت ہے، اس پر انشاءاللہ پرسوں درس ہوگا پورا. یہ رہبانیت کی جو ابتداء کی ہے، بدعت ایجاد کی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے کی ہے. وہ رہبانیت ابتداؤہا، اسلام میں کوئی رہبانیت نفس کو کچلنا نہیں ہے. انہ لنفس کا علیک حقا، نفس کا بھی تم پر حق ہے، لیکن جائز طریقے سے پورا. تو تمہارا کنٹرول نفس پر ہونا چاہیے، نفس کو کچلنا نہیں ہے. نفس تو گھوڑا ہے، گھوڑا تمہیں لے کر جائے گا، گھوڑے پہ چڑھ کر تم جہاد کرو گے. تو تمہارا نفس بھی جو ہے، یہ جسم ہے انسانی، یہ بھی ایک آپ کے پاس ایسٹ ہے اللہ نے جو دی ہے، اسے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو. لیکن کب کرو گے؟ جبکہ تمہارا اس کے اوپر کنٹرول. تو روزہ، مجرد روزہ جو ہے وہ ضبط نفس کے لیے ہے، جس کے لیے دینی اصطلاح ہے تقویٰ، بچنا، نفس کے حملوں سے بچنا. لہذا حضور نے فرمایا الصوم جنۃن، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. جیسے ڈھال سے آپ وہ تلوار کا وار ہو رہا ہے اسے روکتے ہیں، وہ سامنے سے نیزہ لے کے آ رہا ہے آپ روک لیتے ہیں اس پر، اسی طرح نفس کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ مشق ہے جو دی گئی ہے پہلے مہینے میں تین دن. اس میں ٹھنڈے دن بھی آ گئے، گرم دن بھی آ گئے، لیکن جب بات کچھ راسخ ہو گئی مزاجوں کے اندر تو پھر رمضان کے روزے کا حکم دیا گیا. اب میں ذرا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ حضور نے جو یہ قرآن مجید میں جو پہلا حکم آیا ہے اس میں پھر کیا رعایتیں دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا، آپ بھی اپنے کھول لیجئے، صفحہ دو ہے یہ. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. یہ گنتی کے چند دن ہیں. ہمارے جدید مفسرین اور جو اردو کے مترجمین ہیں انہوں نے اکثر و بیشتر بڑی ٹھوکر کھائی ہے، وہ ان دو آیات کو بھی روزہ رمضان سے متعلق سمجھتے ہیں. میں اپنے جوانی، نوجوانی کے دور سے، میڈیکل کالج میں جب پڑھتا تھا اس وقت سے میں درس قرآن دیتا تھا، تو میں سمجھتا تھا یہ بات غلط ہے، یہ آیتیں علیحدہ علیحدہ اتری ہیں. بعد میں مجھے اس کی توثیق ہو گئی کہ ہمارے سلف میں تفسیر کبیر میں میں نے دیکھا کہ وہ رائے موجود ہے جو میری رائے ہے، تو مجھے خوشی ہوئی کہ یہ رمضان کے روزے کا حکم نہیں ہے بلکہ تین روزے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن. اب گنتی کے چند دن جو ہے وہ 30 دنوں کو تو گنتی کے چند دن نہیں کہہ سکتے، اور ویسے بھی معدودات کے وزن پر جمع قلت آتی ہے، 9 تک کے عدد پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس 10 اور 10 سے زائد پر نہیں. تو یہ 3 دن کے روزے تھے. چنانچہ اگلے ہی رکوع میں جب حج کا ذکر آتا ہے اگلے سے اگلے رکوع میں، تو اس میں منیٰ میں قیام کے بارے میں فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا اَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. یوم نہر جو ہوتا ہے، اصل تو یوں سمجھیے کہ مناسک کے حج ادا ہو گئے، عرفہ بھی ہو گیا، مزدلفہ بھی ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے حلق بھی کرا لیا، قربانی بھی ہو گئی، طواف زیارت بھی ہو گیا. اب اس کے بعد 3 دن یا 2 دن منیٰ میں اور قیام، ان کو بھی کہا گیا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں وہ، یہ 2 یا 3. فمن تعجل فی یومین فلا اسمع لہ، جو 2 دن ہی کر کے واپس آ جائے کوئی گناہ نہیں، یہ بھی رعایت مزید. ومن تاخر، جو مؤخر کر دے اور 3 دن پورے کرے تو اس میں بھی گناہ نہیں. تو یہ اصل میں ایام معدودات وہ 3 دن ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی ان 3 دنوں میں تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اسے وہ تعداد پوری کرنی چاہیے 2 دنوں میں. ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. مزید ایک رعایت یہ رکھیے کہ چونکہ تم ابھی عادی نہیں ہو روزہ رکھنے کے، تو ٹھیک ہے اگر تم طبیعت آمادہ نہ ہو، حالانکہ نہ سفر پر ہو اور نہ بیمار ہو، تو بھی تم روزہ قضا کر سکتے ہو، ایک فدیہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا، یہ ایک اضافی رعایت دی گئی. بیمار ہو یا سفر پر ہو تو 2 دنوں میں تعداد پوری کرو، ورنہ یہ ہے کہ اگر نہیں تم نے رکھا تو پھر اس کی قضا کیا ہے، روزہ رکھنا قضا نہیں ہے بلکہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، اور جو نیکی سے اپنی مرضی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، ایک کے بجائے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے نور اللہ، روزہ بھی رکھے مسکینوں کو بھی کھلائے نور اللہ. لیکن یہ کہ پہلے جو ہے اس کے اندر وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو گویا کہ اختیار ہے ابھی، روزہ رکھو یا نہ رکھو، نہ رکھو گے تو ایک مسکین کا کھانا کھلا دو، اور رکھو اور پھر اس رکھنے میں تم سے کوئی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کوئی ایک قضا ہو جائے تو اس کی تعداد پوری کرو. اب اس کے بعد یعنی یوں سمجھیے کہ یہ عبادت جو ہے روزے کی، یہ کسی بھی مہینے میں فرض ہو سکتی تھی، سارے مہینے اللہ ہی کی ہے نا. ویسے حضور نے فرمایا ہے رمضان و شہر اللہ و شعبان و شہری، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ. شعبان میں آپ زیادہ کثیر ترین جو روزے رکھتے تھے جو نفلی، وہ شعبان میں رکھتے تھے، وہ یہاں سے تیاری ہو رہی ہے. جیسے آپ 4 فرض زور کے پڑھتے ہیں، 4 فرض پہلے 4 جو ہے سنتیں پڑھتے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک تمہید ہو رہی ہے، ورنہ اصل نماز تو 4 فرض. تو فرض روزے جو آنے ہیں رمضان کے، اس سے پہلے شعبان میں حضور کثرت کے ساتھ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان. اب اگلی آیت آ گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جو اب روزے کے لیے فرض کیا جا رہا ہے، پورا مہینہ یہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کی مدح کیا ہے، ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایات کی بھی واضح تعلیمات ہیں، کوئی جو ہے وہ سمجھیے کہ کوئی پہیلیاں نہیں پہنچوائی گئی ہیں، نہ ہی کوئی فلسفی اور منطق جو ہے بھگاری گئی ہے، سادہ زبان میں بینات من الہدا والفرقان، اور بھلے اور برے میں اور صحیح اور غلط میں فرق کر دینے والی شے ہے قرآن، یہ علیحدہ یہ علیحدہ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. یہ 3 الفاظ تو یہاں اللہ نے خود استعمال کیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اچھا اب اس کا مفہوم کیا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضور پر تو قرآن مجید 23 سال میں اترا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا. تو اب اس کے ترجمے 2 کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ شہر رمضان میں وہ رات ہے جو 1000 سال سے بہتر ہے، افضل ہے، لیلۃ القدر، اس میں آغاز ہوا ہے قرآن کے نزول کا. یہ مطلب ہے انزل فی القرآن, نازل کیا گیا یعنی آغاز کیا گیا نزول کا. ایک مفہوم یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے یا کتاب مقنون سے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک, جو سب سے قریب ہمارا آسمان ہے. پھر یہاں سے جستہ 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 حضور پر حضرت جبرائیل اللہ کے حکم کے مطابق نازل کرتے رہے. اسی لیے انزال اور تنزیل میں عربی میں فرق ہے. اعلام ہے کسی کو کچھ بتا دینا, تعلیم ہے کسی کو کچھ سکھانا. سکھانے میں محنت کرنی پڑتی ہے, وہ سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے, نہیں سمجھا اچھا میں دوبارہ بتاتا ہوں, ابھی نہیں سمجھے اچھا نہیں. تعلیم یہ ہے, اعلام بتا دیا بس, ما علینا الا البلاغ, ہم نے بتانا تھا بتا دیا. اسی طرح انزال ہے دفعتن کسی چیز کا اتار دینا, اور تنزیل ہے تعلیم کے وزن پر تھوڑا 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 کر کے اتارنا. تو قرآن مجید میں لیلۃ القدر کا ذکر بھی ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انزال سے ہے یہ لفظ. یہاں پر بھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ بھی انزال سے ہے. لیکن حضور پر نزل به الامین, امین روح الامین حضرت جبرائیل نے نازل کیا ہے, علی قلبے کا نازل کیا ہے اس قرآن کو, اے نبی آپ کے قلب مبارک پر, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا, وہ تنزیل. اچھا یہ جو مدح ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے کلام کی مدح اور تعریف, اس کی عظمت کا بیان بہت سے اندازوں میں کیا ہے, اس پر میری بڑی مفصل تقاریر ہیں, کیسٹس ہیں. لیکن اس کتابچے میں ہم نے ایک حدیث, قرآن کی عظمت اور فضیلت پر ایک بڑی لمبی حدیث ہے, وہ دی گئی ہے صفحہ 4 اور 5 پر, اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. یہ ہماری طرف سے ہدیہ سمجھیے, یہ جا کر آپ اپنے گھر میں ان چیزوں کو پڑھیں کہ قرآن مجید کی عظمت حضور نے کیا بیان کی. فی الحال اسی پر اتفاق کرنی ہوگی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب اختیار نہیں رہا, یہ نہیں رہا کہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. ہاں اس اختیار کو حضور نے اپنے حکم سے قائم رکھا, کس کے لیے؟ وہ بہت بوڑھا مرد ہے, عورت ہے, فاقہ اس سے برداشت نہیں ہو سکتا, جان جانے کا اندیشہ ہے, وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یا کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس مرض کے شفا یاب ہونے کی اب توقع نہیں, ڈائبٹیز اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یو ہیو ٹو لیو ود اٹ, بھائی اب اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے, تو تمہیں یہ احتیاطیں کرنی ہے, اور ڈائبٹک آدمی جو ہے وہ فاقہ برداشت نہیں کر سکتا. لہذا ایسے لوگوں کے لیے حضور نے وہ جو پہلے تھی ایک اضافی رعایت وہ باقی رکھی, ورنہ اب رمضان کے روزے فرض ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب یہ وہی الفاظ دوہرا کر آ گئے, جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں, قضا روزہ ہی رکھنا ہوگا, یہ قضا اب کوئی مسکین کا کھانا کھلا دینا نہیں ہے. اچھا یہی جو تکرار ہے, اسی کی وجہ سے ایک میں نوجوان طالب علم تھا, کالج میں پڑھنے والا, اسی تکرار کی وجہ سے میری رائے یہ تھی کہ یہ آیتیں ایک وقت میں نہیں اتر سکتی. وہاں بھی فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, یہاں پھر وہی آ گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ تکرار نہیں ہو سکتی ایک ہی وقت, یہ لازمن دو مختلف اوقات میں نازل ہوئی, یہاں ترتیب میں حضور کے حکم سے یہاں رکھ دی گئی. لیکن یہاں پر وہ ابھی تک جو ہے ایک جو ہے رعایت وہ برقرار ہے کہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو روزہ نہ رکھے. اس میں ہمارے ہاں بڑا برعکس رویہ ہے لوگوں کا. نماز میں رعایت اگر ہے قصر کرنے کی تو ہمارے ہاں شدت یہ ہے کہ اگر قصر نہیں کرو گے تو نماز ہوگی نہیں, لا حول ولا قوت الا بالله, ایک رائے ہے شدت. بعض حضرات کے نزدیک واجب نہیں, آپ چاہیں تو قصر سے فائدہ اٹھائیں چاہے تو نہ اٹھائیں, لیکن فقہ حنفی میں یہ واجب ہے. اگر آپ نے قصر نہیں کی, دو رکعت کے بجائے 4 پڑھے تو آپ کی نماز ہوئی نہیں, دوبارہ پڑھیں. لیکن روزے میں جو رخصت دی ہے اس کے کوئی قسم کا خیال نہیں ہے. عام طور پر سفر میں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں, 104 بخار چڑھا ہوا ہے, روزہ میں نے نہیں چھوڑنا, یہ گویا بڑا تقویٰ دکھا رہا ہے اپنا اور اپنی بڑی دینداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. بھائی اللہ نے تمہیں اجازت دے رکھی,
تو اس لیے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، یہ تم اپنے اوپر سختی کرتے ہو.
حضور نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی میں سے نہیں ہے، یہ تم نے اپنے گھڑ لیے اپنے دل میں نیکی.
اچھا سفر میں بعض اوقات کہتے ہیں آج ہی تک تکالیف نہیں ہوتی، آج گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ہر جگہ کھانے مل جاتے ہیں، یہ نہیں، سفر سفر ہے.
گھر میں جو سکون اور اطمینان ہوتا ہے وہ کبھی سفر میں نہیں ہوتا، انسان کے معمولات بدلے ہوئے ہوتے ہیں.
تو جو اللہ نے رعایت دی ہے اس میں ایک انتہا یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں وہی انتہا جو میں نے کہا کہ نماز قصر نہیں کی تو نماز ہوئی نہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سفر میں روزہ رکھا تو روزہ ہوا ہی نہیں، پھر بھی قضا دینی پڑے گی، کیونکہ وہ روزہ تم پر فرض تھا نہیں اور تم نے رکھا تو وہ تو نفلی ہو گیا، اور فرض روزہ تمہارا قضا ہو گیا تو تمہیں قضا دینی پڑے گی. اللہ عالم، میں اس میں فقہی بحثوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو حکمت ہے وہ کیا ہے کہ ہے تو فرض، تعداد پوری کرنی ہوگی، لیکن یہ کہ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تمہیں دوسرے دنوں میں اجازت ہے کہ اس کی تعداد پوری کر لیں.
اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، سختی نہیں چاہتا. بولے تک ملو ایک، لیکن اب تعداد پوری کرنی ہوگی، اور اس میں سختی اب اتنی ہے، اگر آپ نے رمضان مبارک کا کوئی روزہ قضا کر دیا بغیر کسی عذر کے تو اس کی قضا 60 روزے ہوں گے. اگر آپ نے روزہ توڑ لیا کسی وجہ سے تو پھر 60 روزے رکھیں گے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ کچھ 10 رکھ لیے پھر کچھ چھوڑ دے دو گے، متتابعین، متواتر 60. تو اس روزے کی، رمضان کے روزے کا معاملہ یہ ہے. ہاں اگر بیمار ہو سفر پر ہو تو اجازت ہے. ولی تکملوا العدۃ ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر کرو اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں دی. اس تکبر اللہ علی ما ہداکم کا ایک تو مفہوم ہے، اونچا مفہوم، اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کو بڑا کرو، اللہ کی بڑائی نافذ کرو. قرآن دیا گیا تو اسے نافذ کرو، اس کے احکام نافذ کرو. قرآن دیا گیا تو اس کے احکام پر عمل کرو، اس کے نظام کو قائم کرو. تکبر اللہ علی ما ہداکم. اور ایک اس کی عملی شکل کیا ہے چھوٹی سی، کہ جب ہم عید کے لیے جاتے ہیں، جاتے ہوئے تکبیریں پڑھو، آتے ہوئے تکبیریں پڑھو، راستہ بدلو، جاؤ ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے، ان کو بھی ہم بھول چکے ہیں. عید کی سویاں تو سب کو یاد ہیں، لیکن یہ کہ عید میں تکبیریں کہنی ہے جاتے ہوئے آتے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر جب عید کے دو رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، دو گانا، اس میں 6 تکبیریں زیادہ ہیں، اہل حدیث کے نزدیک 12 ہیں. تو والے تکبر اللہ علی ما ہداکم، یہ جو اللہ کا انعام تم پر ہوا ہے، اس نے تمہیں ہدایت دی ہے قرآن کی شکل میں، اس کی تکبیر کرو اللہ کی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو. یہ ٹکڑا ذرا غور سے سمجھنے کا ہے کہ اصل میں رمضان مبارک کا جو پروگرام ہے، قرآن میں ایک شک بیان ہوئی، دوسری نہیں ہوئی. دوسری شک کی وضاحت محمد الرسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں اگر آ جاتا تو فرض ہو جاتا. دوسری شک کیا ہے؟ قیام اللیل، رمضان میں رات کو، دن میں روزہ، رات کو کھڑے ہو کر رات کا اکثر حصہ گزارنا. چنانچہ اب دیکھیے پہلا صفحہ نکال لیجئے، یہ خطبہ ہے حضور نے شعبان کے آخری دن دیا تھا صحابہ کرام نے. اور کون ہے راوی؟ سلمان فارسی. ان کو اس قدر قرب تھا اور حضور کو ان سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے ہے. تو وہ راوی ہیں کہ قال ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من رمضان، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن. فقال، اور فرمایا یا ایها الناس قد اغلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. ذل کہتے ہیں سائے کو، اغلکم تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے. اور اس کے لیے مجھے بہترین جو اس کی تعبیر ملتی ہے وہ انگریزی کا ایک جو محاورہ ہے، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جو آنے والے واقعات ہیں وہ اپنا کچھ سایہ پہلے سے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو گویا کہ مہینہ ابھی نہیں آیا، ابھی تو آپ شعبان ہے، لیکن رمضان کیا عکس آنا شروع ہو گیا، قد اظلکم، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، ایک بڑا عظمتوں والا مہینہ، شہر مبارکن، بڑے برکتوں والا مہینہ، وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار سال سے افضل ہے، لیلۃ القدر، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور راتوں کو کھڑا رہنا تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے، لیکن رات کو تو کسی بھی رات میں آپ کھڑے رہے، تہجد پڑھے، اتنی چاہے پڑھے، وہ مرضی پر تو ہر وقت ہے نا، لیکن گویا کہ کوئی اضافی ترغیب ہے، اضافی تشویق ہے، اضافی تاکید ہے، اس کے لیے فرمایا جعل اللہ، اللہ نے ٹھہرایا ہے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض، فریضتاً، وقیام لیلہ تطوعاً، اس کی راتوں میں کھڑے رہنا، لیکن یہ مرضی پر، اپنی خواہش سے. اب ہمیں قیام اللیل کی بات سمجھیے، قیام اللیل سے مراد ساری رات کھڑے رہنا، کھڑے ہی رہنا یا کچھ اور کرنا، نماز پڑھنا، یہ اچھی طرح سمجھیے قیام اللیل. اس کو ہم کیا کریں گے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے حکم آیا حضور کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. اچھا اب اس کی تفصیل کی، نصفہ، آدھی رات، اب ان قسم ہو کلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو، تو آدھی میں سے کچھ کم کریں گے تہائی، او زد علیہ، یا آدھی پر زیادہ کرو، گویا کہ دو تہائی، ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھتے رہا کرو قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے، اسے اپنی روح اور اپنے قلب پر اتارتے ہوئے، یہ ہے قیام اللیل. اسی سورہ مزمل کے آخر میں فرمایا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی، آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے کچھ ساتھی کھڑے رہتے ہیں رات کو دو تہائی شب، یا آدھی یا تہائی، یہ صحابہ کا، حضور کا معمول، گویا کہ ایک تہائی شب سے کم پر قیام اللیل کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اگر تو یہ تطوعن پر عمل کرنا ہے تو پھر تو کم سے کم ایک تہائی شب، ورنہ کوشش کریں دو تہائی آدھی شب قرآن کے ساتھ جاگے، قرآن کے ساتھ بسر کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو اتاریں، اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کریں، تب بات پوری ہوگی. چنانچہ اب اسی زمزمے میں دو اور حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، وہ صفحہ چھ پر ہے. پہلی کیا ہے، ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، اے رب پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور شہوت کا قدا کرنے، شہوت رانی کرنے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، میری وجہ سے روکا رہا نا، پہلا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. قرآن کیا کہے گا، ویقول القرآن، منعتہ النوم باللیل، میں نے روکے رکھا اسے نیند سے رات کے وقت. اب بتائیے آپ ایک گھنٹے میں یا پونے گھنٹے میں جو تراویح پڑھ لیتے ہیں، اس میں سے آپ کی نیند میں سے کوئی کمی ہوتی ہے؟ گیارہ بجے سے پہلے تو کوئی سوتا ہی نہیں، رات ہی نہیں ہوتی، تو کہاں سے نیند آپ نے کوئی قربانی دی نہیں کی. ہاں تہائی یا آدھی یا دو تہائی رات اگر جاگیں گے تو نیند کی قربانی ہوگی. تو منعتهم نوم باللیل فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. فیشفعان، اور حضور نے فرمایا ان دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی. آمین یا رب العالمین. اگلی حدیث دیکھیں، دو چیزیں بالکل پیرلل ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے روزے رکھے رمضان میں اور ایمان بھی تھا، احتساب، احتساب کے دو ترجمے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا بدلہ چاہنے کے لیے، امید میں کہ اللہ مجھے اجر دے گا، اور ایک احتساب کے معنی احتساب نفس، جو روزہ رکھ کر انسان اپنے نفس کا بھی احتساب کرتا رہے. یہ نہ ہو کہ روزہ بھی رکھا ہوا جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا دھوکہ بھی دے رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا اور سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، تو پھر وہ روزہ کہاں ہوا؟ اس کے لیے اگلے صفحے پر تین حدیثیں ہیں کہ کتنے ہی لوگ وہ ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے نہ کوئی اللہ کا قرب حاصل ہوتا. کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع. اور فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس شخص نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے. فاقہ کر رہا، فاقہ کر رہا، ایسا کچھ حاصل نہیں، روزہ تو نہیں ہے. تو اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بس وہ رٹی رٹائی سی کوئی چیز سن رہا ہے، قرآن نہ سمجھا نہ اس پر کوئی غور کیا، تو وہ رات کا جاگنا بھی بیکار ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا الجوع. بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی روحانیت ہے، نہ کوئی تقویٰ ہے. اور بہت سے رات کو قائم ہونے والے، کھڑے رہنے والے بھی ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے انیندرا، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں، سوائے اس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. نیند تو گئی، ملا کچھ نہیں. وہ تو قیام بالقرآن ہوگا جب قرآن آپ کے ذہن میں اترے، آپ کے قلب پر اترے، آپ کے اندر اس کے انوار جذب ہو، تب تو کوئی فائدہ ہے، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں. تو آپ نے یہاں دیکھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو صام قام برابر برابر. کتنے ہی روزے والے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک کے سوائے حاصل نہیں ہوتا، کتنے ہی رات کو کھڑے رہنے والے ہیں جنہیں سوائے رات کو جاگنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا، جو اپنی جو ہے بے خوابی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوا. اب اس پر غور کیجئے کہ اصل میں اس کا حل کیا ہے. دیکھیے، نمبر ایک بات، حضور کے زمانے میں کوئی نماز تراوی نہیں تھی، کوئی باجماعت نماز، بلکہ تشویق تھی، اپنے طور پر کھڑے رہو، پڑھو، جاگو، قرآن سمجھو، غور کرو، تدبر کرو، یہ بھی ہے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی نہیں تھی. حضور نے البتہ تین مرتبہ تراوی کہلے یا کہلے نماز نوافل پڑھائے ہیں، لیکن وہ تہجد کے وقت آٹھ پڑھائے ہیں. تہجد کے وقت وہ آپ کی تہجد تھی جس میں آٹھ ہی نفل ہوتے تھے ہمیشہ، آٹھ نفل، تین وتر، گیارہ رکعت حضور کی تہجد تھی. ایک رمضان مبارک میں آپ نے تین رات جماعت کرا دی تہجد رمضان میں. چوتھی رات لوگ حضور برآمد نہیں ہوئے، لوگ کھنگارتے رہے کچھ کہ شاید حضور کی آنکھ نہیں کھلی ہے، کیا ہوا ہے، تو اپنی آوازیں، گجرا تو ساتھ ہی تھا، وہ تو ایک دیوار بیچ کی بات تھی، حضور نہیں برآمد ہوئے. صبح آپ نے فرمایا دیکھو میں اگر مسلسل تمہیں یہ نماز پڑھاتا تو یہ تم پر فرض ہو جاتا اور یہ تمہارے لیے بہت مشقت والی بات ہے، کیونکہ غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، دن بھر مشقت کرنے والے بھی، وہ رات دن کا روزہ ہی رکھ لیں بہت بڑی بات ہے، مزدور جو بیچارہ تعمیر کے اندر لگا ہوا ہے، ایک کسی چلا رہا ہے، اب وہ رات کو بھی جاگے، دو تہائی، ایک تہائی، آدھی رات نہیں. تو میں نے اس لیے اسی حدیث کو پکڑ کر اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں، آٹھ رکعت ہے تراوی تو، حالانکہ بھائی اگر تو یہی حدیث آپ کو لینی ہے تو پھر صرف تین دن تراویح پڑھیں اور پڑھے بھی تہجد کے وقت، صرف آٹھ کا عدد لے لیا، یہ بات غلط ہے. ہوا کیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں کھڑے ہیں، سب حافظ تو تھے نہیں، تو ایک حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، باقی چار آٹھ دس بارہ آدمی اس کے ساتھ کھڑے ہیں سن رہے ہیں. لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہی نہیں تھا کہ ایک کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی، کوئی ادھر کھڑے ہوئے، کوئی ادھر کھڑے ہوئے، گروپس کے اندر لوگ کھڑے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں نہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے. آپ نے فیصلہ کیا کہ عشاء کے فوراً بعد 20 رکعت نماز سب مل کر با جماعت ادا کریں. یہ اجتہاد ہے عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی. اور ہمارے چاروں مسلک جو ہے اہل سنت کے جو فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سب اس پر متفق ہیں. یہ اہل حدیثوں نے نئی بات نکالی ہے، اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے اس لیے ناپسند ہے کہ بھائی اگر اسی حدیث کو لینا ہے تو پھر آٹھ پڑھو لیکن تہجد کے بعد پڑھو، اور تین دن پڑھو، پھر تیس دن نہ پڑھو، بیس دن نہ پڑھو، پچیس دن نہ پڑھو. لیکن یہ اصل میں ہمارے سامنے تو کیا ہے، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کی پیروی. تو خلیفہ راشد کا اجتہاد جو ہے اس پر تو گویا کہ امت کا اجماع ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت بھی ہیں اور پھر جس پر اجماع ہوا ہے خلافت راشدہ کے دوران ہم اس کے بھی پابند ہیں. اس اعتبار سے اب کیا ہوتا ہے سعودی عرب میں، چونکہ جو ان کا سرکاری مذہب ہے وہ حنبلی ہے، اہل حدیث نہیں ہے سرکار جو، عام طور پر زیادہ لوگ اور علماء وہاں اہل حدیث ہیں. تو چونکہ سرکاری مذہب جو عملی ہے تو مسجد نبوی مسجد حرام دونوں جگہ 20 تراویح ہوتی ہیں، لیکن آپ اور جگہوں پر جائیں گے تو 8-8 تراویح ان کے ہاں محلوں کے اندر جو مسجدیں ہو رہی ہیں ان کے اندر 8-8 ہوتی ہیں. تو یہ وہاں پر اہل حدیث مسلک اور یہ حنبلی مسلک. البتہ ایک بڑی پیاری نماز وہ گویا کہ حضور کی اس دوسری سنت پر جزوی طور پر عمل، آخری عشرے میں حرمین شریفین میں ایک قیام اللیل اور ہوتا، تراوی تو ہو گئی، جو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے وہ جائے سوئے سیری تک، لیکن اب وہ نصف شب کے بعد کھڑے ہوئے، اس کو کہتے ہی قیام اللیل ہے، وہ رات کو کھڑے ہو کر تین سوا تین پارے پڑھتے ہیں 8 نوافی کے اندر، اور ایک اضافی ختم قرآن ہو جاتا. 1971 میں میں نے اس میں شرکت کی ہے، اس کی لذت مجھے آج تک یاد ہے. وہ وقت جو ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہے، اس میں جو ہے یہ 8 رکعتوں کے اندر تین پارے، تین سوا تین، ساڑھے تین پارے وہ پارے. اچھا اب یہ جو دو گنا پروگرام ہو گیا، دن کا روزہ رات کا قرآن، قیام بالقرآن، اس کا حاصل کیا ہے؟ پہلا حاصل تو یہ ہے کہ تمہارے اندر قرآن کی عظمت جاگزین ہو جائے گی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کر سکو، ہماری پیاسی روح جو ہے اس کو پانی ملے گا. جیسے ہمارا جسم ہے وہ زمین سے آیا ہے نا، بھوک پیاس لگتی ہے تو ہمیں اسی زمین سے آنے والا پانی اور ہماری خوراک یہیں سے آ رہی ہے، چاہے ہم نے گیہوں کھایا ہو یا چاول کھائے ہو، اور بکری کا گوشت کھایا ہو تو بکری نے بھی تو وہی گھاس پات کھایا ہے، پتے کھائے. ایک ہماری روح ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، ہم تو یہاں سے آئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، دوبارہ ہم اسی میں چلے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارت اخرى، قیامت کے دن یہیں سے دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے. روح انا للہ وانا الیہ راجعون، روح اللہ کے پاس سے آئی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ زمین میں دفن ہونے والی شے نہیں ہے، نہ زمین کی شے ہے، یہ زمینی نہیں آسمانی شے ہے، اور وہ وہیں لوٹ جاتی ہے. انا للہ وانا الیہ. اچھا اس روح کو بھی تو کوئی ضرورت ہے نا، کچھ غذا چاہیے اس کو، ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، ہمیں جسم کی تو ہر وقت فکر ہے، بھوک لگ رہی ہے تو فوراً کھانا بھائی جلدی کوئی لاؤ، کوئی شہوت ہے تو اس کا تقاضا جو ہے وہ پورا کیا جائے. تو یہ جسم کے تقاضے ذرا سی پن سے نکل آئے، چھلوری کہتے ہیں اس کو، انگلی کی ٹپ کے اوپر تو وہ اتنی تکلیف سے ہوتی ہے، فوراً جاتے ہیں چیرا لگواتے ہیں، چاہے رات کو جگانا پڑے ڈاکٹر، دانت میں درد ہو جائیں گے اور توڑ دیں گے دروازہ ڈینٹسٹ کا اگر وہ نہیں نکلے گا گھر سے. تو یہ تو ہم نے اپنے جسم کی فکر کی, روح کی کوئی فکر کی وہ ہم نے کرنا ہے. تو روح جو ہے وہ دب جاتی ہے, مزمحل ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ مر بھی جاتی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے, انہیں زندہ نہ کہو اے نبی, یہ مردہ ہے, جان ان میں ہے روح نہیں ہے, روح مر چکی ہے, روح ان کے دلوں کے اندر دفن ہو چکی ہے, ان کے دل جو ہے وہ مقبرے ہیں روحوں کے. یہ روح اگر ابھی مری نہیں ہے, کمزور ہے, تو اسے غذا دیں گے آپ تو اس کے اندر بھی طاقت آئے گی. جس طرح جسم کی غذا زمین سے آتی ہے, روح کی غذا آسمان سے آتی ہے, وہ خود آسمان سے آئی ہے, وہیں سے اس کی غذا آئی. قرآن اس کی غذا ہے. اس قرآن کے ذریعے سے راتوں کو کھڑے رہ کر اس روح کو تقویت دو, اسے تکڑا کرو, اسے مضبوط کرو, اس کو تقویت دو, اس کو تغذیہ دو, غذا قرآن. اس کے سوا مرغن کھانے سے روح تو دب جاتی ہے, وہ ابھرتی نہیں ہے. جتنا نفس کا دباؤ بڑھے گا روح اتنی دب جائے گی. آپ نے دن بھر روزہ رکھا, جسم کو کچھ نہ کچھ تو مزمحل آدمی ہو جاتا ہے, چاہے سردی کا روزہ ہو, شام کے وقت جو ہے ایک اسمیلاد ہوتا ہے. اچھا روح کو یہ وزن کم ہوا اگر جسم کا, تو روح کو کچھ ریلیف ملا, اٹھی, پھر آپ نے اس کو رات کو کھڑے ہو کر قرآن کا کہ آپ یاری قرآن کے ذریعے سے کی, وہ تر و تازہ ہو گئی. جب وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں, کہیں دور نہیں ہوں. اجیب دعوت الدعاء اذا دعان, میں ہر پکارنے والے دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں, قبول کرتا ہوں جب اور جہاں چاہے پکارے. اس میں ایک تو بہت بڑی آزادی ہے, میگنا کارٹا ہے, بہت بڑی آزادی. ایک میگنا کارٹا مشہور ہے نا, حقوق, سیاسی حقوق. ایک میگنا کارٹا ہے مذہبی استحصال سے نجات. ایک استحصال ہوتا ہے سیاسی, ایک ہے مذہبی. یہاں جو پیر بزرگ دفن ہیں وہ بڑے اونچے رتبے والے ہیں, یہاں چادر چڑھاؤ, یہاں کچھ ہمیں پیسے دو, ہم مجاور ہیں, تو تمہاری دعا اللہ سنے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑا بت جو ہے جو سومنات میں ٹنگا ہوا تھا, یہ اس کا کرنا, پجاری پروہت بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی مٹھیاں گرم کرو, وہاں چڑھاوے چڑھاؤ, وہاں پیسے دو. خزانے کے اندر بے شمار پیسہ جمع تھا اس کے اندر, جو پھر محمود غزنوی جو ہے وہاں سے لے کر گیا. یہ ہے مذہبی. اور عجیب بات ہے, لطیفہ بھی ہے, یہ جو مذہبی استحصال کرنے والے ہیں وہ سب پے سے بنے ہیں. پجاری پروہت پنڈت, پی 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 ہو گیا, آگے پیر, پیٹریٹس آ گئے, پارلیمنٹیرین, اس سے آگے پوپ, یہ سب پے ہے نا, پانچ پے جمع کر دی میں نے آپ کے ساتھ. یہ صورتحال جو ہے یہ استحصال ہے. اللہ کہتا ہے میرا در ہر وقت کھلا ہے, جب چاہو مجھ سے بات کرو. نماز پڑھنے کے لیے تو وضو کی ضرورت ہوگی, قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کی ضرورت ہوگی, مجھے پکارنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں, جب چاہو. یہ جو ترجمہ یہاں ہے, میں تو پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. ازادان, اس کا ترجمہ انگریزی میں صحیح ہو سکتا ہے, دیر اینڈ دین آئی ریسپونڈ, دیر اینڈ دین. یہ تو تم ہی غافل ہو, ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تمہاری ساری توجہ دنیا کی طرف ہے, دنیا کے عیش کی طرف ہے, دنیا کی سہولتوں کی طرف ہے, دنیا میں زیادہ سے زیادہ پوزیشنز ہو جائیں, ہماری حیثیت زیادہ ہو جائے, ہماری ٹور زیادہ ہو جائے, ہمارا روب زیادہ ہو جائے, اسی پہ لگے ہو نا. ہمیں کہا, ہماری طرف تمہاری توجہ کا, ہم تو مائل میں کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے, رہ رہے منزل ہی نہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہمارا نفس نہیں ہو سکتا, روح ہو سکتی. روح دبا رکھی ہے تم نے, کھا کے حرام حرام کے کھانے جو ہے, اور روح تو تمہاری نیند مردہ پڑی ہوئی ہے, کیا پتا مری چکی ہو ہی نا. لیکن جو چل کر آ رہے ہیں نماز جمعہ کے لیے, تو ظاہر بات ان کی روح مری تو نہیں ہے, کمزور ہے, مزمل ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں.
ہم نے بینک سے قرضہ لے کے مکان تو بڑا شاندار بنا لیا لیکن یہ حلال ہے؟ یہاں ایک ایک لمحہ ہمارا جو گزر رہا ہے وہ حلال زندگی ہے یا حرام لمحہ گزر رہا ہے؟ ایک ایک لمحہ بینک سے لے کے ہم نے بہت بڑا کاروبار بڑھا لیا لیکن یہ حرام. تو غور طلب بات ہے, اس روح کو جب تک اس نفس کا جو بوجھ ہے اس کے پاؤں میں جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں جب تک ان سے آزاد نہیں کراؤ گے وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. مجھ کو ہے تیری جستجو, مجھ کو تیری تلاش ہے, خالق میرے کہاں ہے تو, مجھ کو تیری تلاش ہے. پانچ سال ہم یہ دعا پڑھتے رہے ہائی اسکول میں, بلکہ چھ سال پانچویں سے لے کے دسویں تک. دنیا تلاش تو کرتی ہے لیکن اللہ تو کہتا ہے کہ جانے کی جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں, تو میں تو ہر جگہ ہر آن موجود ہوں. وہ ہوا ماں کو میں, تم توجہ تو کرو, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, میں تمہارے دل کے اندر ہوں. یہ جو روح ہے تمہارے اندر جس کا مسکن ہے قلب, یہ میں ہی تو ہوں. روح کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بالکل وہی ہے جو سورج کی کرن کا ہے سورج کے ساتھ. کروڑ ہاں میل چلی آ رہی ہے وہ کرن, لیکن کیا سورج سے تعلق کٹ گیا اس کا؟ یہ روح کہیں سے, یہ سلونا کالی روح کلی روح میں نمر رہی, وہاں سے آئی ہے ہمارے اندر لیکن اللہ سے منقطع نہیں. منقطع کب ہوتی ہے؟ جب اپنے گناہوں سے, اپنی غفلت سے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیتے, سخت کر لیتے. حضور نے فرمایا دل ایسے بند ہو جاتے, یہ بند جیسے کہ آپ قبر میں مردے کو اتار کر مٹی ڈال دیتے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا, اسے پاک کر لیا, اور ناکام ہو گیا وہ کہ جس نے اس کو دبا دیا مٹی میں. یہ ہمارا مٹی کا وجود ہے, اس مٹی کے وجود میں ہم نے اپنی روح کو دبا دیا. اچھا, اس پروگرام کا حاصل کیا ہے؟ یہ آخری صفحے پر ایک حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک میں دوں گا, الا الصوم, سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے خاص, اس کا بدلہ میں ہی دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. اس پر میرا کتاب چاہے عظمت صوم, پھر عظمت صیام و قیام قرآن کے رمضان مبارک, اور مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. آپ اگر ہمت کریں اور میری آج کی گفتگو سے کوئی بات واضح ہوئی ہو, اور آپ اگر واقعی چاہتے ہو کہ آپ رمضان کی برکتوں سے کسی درجے میں مستفید ہو سکے, ہم نے یہ قیام اللیل کا فیصلہ کس طرح کیا آپ کو معلوم ہے؟ بیس سال ہو گئے ہم اس مسجد کے اندر, رات کو جاگتے ہیں, لیکن بیس طرح بھی حضرت عمر کا جو فتویٰ ہے جو اس پر قائم, چار رکعت اسے پہلے بیٹھ گئے, قرآن کا ترجمہ, قرآن کا مختصر تشریح سن لی, پھر کھڑے ہو گئے, امام صاحب پڑھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں. تو ابھی چونکہ ترجمہ سنا تو کچھ نہ کچھ تو نیچے جا رہا ہے نا, آپ کے دماغ میں, آپ کے دل میں اتر رہا ہے. پھر دوبارہ بیٹھ گئے, چار رکعتوں میں آگے جو پڑھنی ہے چاروں کی, پھر ان کا ترجمہ, ان کی تشریح ہو گئی, پھر کھڑے ہو گئے. اس طرح چار گھنٹے, پانچ گھنٹے, بلکہ شروع میں تو چھ گھنٹے تک کی بات تھی. اس کے بعد ہم نے کوئی مختصر کیا ہے, اور اب چونکہ میں یہ کام اب چھوڑ بیٹھا ہوں دو سالوں سے, اب میری صحت اس کا تحمل نہیں کر سکتی, لیکن اللہ کا شکر ہے میرے تین بیٹے کر رہے ہیں. تین بیٹے تو سلمی ہیں اور سینکڑوں بیٹے ہیں اب جو کر رہے ہیں, تیس چالیس پچاس جگہوں پر ہو رہا ہے کراچی میں, یہاں پر بھی پندرہ بیس جگہوں پر ضرور ہوگا, لاہور میں بھی اور ہر جگہ, ملتان میں اور فیصل آباد میں اور جنگ میں اور راول پنڈی میں, اسلام آباد میں ہوگا. اور اس کے لیے ایک مثال میرے سامنے آ گئی تھی, یہ رات کے قیام کی اہمیت سمجھی تھی جو کہ عام علماء کے علم میں نہیں ہے. شیخ الحدیث جو بہت مشہور ہے تبلیغی جماعت کا, جو سارا نصاب ہے انہیں کا لکھا ہوا ہے, مولانا زکریا, مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث, ان کی ایک خانقاہ ہے سہارنپور میں. وہ وہاں کیا کرتے تھے کہ چار رکعت تراوی پڑھی اور پھر ڈسپرس ہو گئے. اب کوئی اپنے طور پر نفل پڑھ رہا ہے, کوئی اپنے طور پر قرآن پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, پونے گھنٹے بعد, آدھے گھنٹے بعد پھر جمع ہو گئے, پھر چار رکعت پڑھی پھر منتشر, پھر چار پڑھی پھر منتشر, پھر چار پڑھ جاگ رہے. تو اس طریقے سے تقریباً سحری تک
ان کا جو ہے یہ قیام اللیل، دو تہائی شب تو تبھی بنتی ہے کہ دو تہائی شب تک. لیکن یہ کہ اس میں انفرادی طور پر کس نے کیا کیا، ہم نے اجتماعی کر لیا ہے، اور قرآن کا ترجمہ اجتماعی طور پر، تاکہ جو ہم قرآن سن رہے ہیں وہ نہ ہو جو حدیث میں نے سنائی کہ کتنے ہی ہیں قیام کرنے والے جنہیں سوائے جو ہے نیند کے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ وہ اگر جاگ رہے ہیں قرآن کے ساتھ تو قرآن کے کچھ انوار ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں اتر رہے ہیں. یہ کام ہم نے کیا اللہ کے فضل و کرم سے. اب اگلے، یوں سمجھیے کہ اگلے جمعے کے بعد جو ہے شام کو میرا خیال ہے کہ تراویح ہو جائے گی، 15 ہی کی رات کو اگلے جمعے کے بعد، تو یہاں پر وہ پروگرام ہوگا. عزیزم عارف رشید جو ہیں وہ کریں گے، پچھلی دفعہ عزیزم عاقف سعید نے کیا تھا، اب عارف رشید صاحب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے بتایا تین بیٹے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 100 میرے اور جو مانوی بیٹے ہیں جنہوں نے مجھ سے قرآن پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ یہ دورت ہے جو میں قرآن ہوگا. آپ بھی ہمت کریں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں، اور 8 پڑھ کر نہ جائیں، پوری پڑھ کر جائیں. قرآن کا کچھ حصہ سن لینا باقی چھوڑ دینا، یہ کچھ توہین سی ہو جاتی ہے قرآن کی. قرآن تو سارا کا سارا جو ہے وہ رحمت ہے، اور اللہ کے رسول کا عظیم ترین معجزہ ہے. یہ تو میرا آج کا موضوع تھا نہیں، میں نے صرف آپ کو بتا دیا. قرآن مجید کی عظمت و فضیلت پر ایک حدیث بھی اس میں موجود ہے، تاکہ آپ اس کا کر سکے اندازہ. اب آپ سنتیں پڑھ لیجیے.